الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. حاضرين محترم، گزشتہ جمعہ بھی یہی آیت میں نے تلاوت کی تھی اور ذکر سے متعلق ہی کچھ باتیں عرض کی تھیں. یہ موضوع بڑا طویل ہے، ویسے تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو قوی کرنے کا ذریعہ ہے، اور اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق قوی ہو جائے، بندے کا تعلق اپنے رب سے مضبوط تر ہو. جتنا تعلق اللہ سے قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، اتنا ہی انسان فائدے میں رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں صبح و شام کی، چلنے پھرنے کی، سونے کی، جاگنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے نکلنے کی، بازار میں جانے کی، گھر میں داخل ہونے کی، یہ ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہیں، ان میں جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے قوی رہے. کوئی موقع ایسا نہ ہو کہ آدمی بھولے. بازار میں جاؤ تو دعا پڑھ لو، مقصد کیا ہے کہ اللہ تمہیں یاد رہے. بھول مت جانا ہے بازار میں، کیونکہ یہاں چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی ادھر ادھر جب دیکھتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن جب داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لی اور اس کے بعد چوتھا کلمہ پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ کیوں کر بھولیں گے، اور جب اللہ نہیں بھولیں گے تو انشاءاللہ گناہ سے ہی بچے گا آدمی. اب افسوس یہ ہے کہ ہمارا معاملہ کہ اب گناہ کو بھی ہم گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ اس سے بڑھ کر معاملہ یہ ہے کہ اب برائی کی برائی دل سے نکل گئی. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بم دھماکہ ہوا اس میں سنیما گھر میں، کچھ لوگ مر بھی گئے اس میں، تو یہ کسی کے دل میں بات نہیں آتی کہ یہ نافرمانی والی موت. کیسی نافرمانی کی موت؟ اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ایسی جگہوں پر جانا کہ جہاں پر جانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں، اچانک اگر موت آ جائے گی تو کس حال میں ہماری موت آئے گی؟ یہ وہی بات ہے جو میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو مسجد میں لوگ کہتے ہیں جی آج کل بم دھماکے ہو رہے ہیں، مسجد میں جائیں گے بم دھماکہ ہو جائے گا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کم از کم مسجد میں اگر موت آئے گی اچھی تو ہوگی. یہ تو کہیں گے کہ مسجد میں گئے تھے، نماز کے لیے گئے تھے، یہ تو نہیں ہوگا کہ سنیما گئے تھے فلم دیکھنے کے لیے اور وہاں موت آئی. بتائیے دونوں موتوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اور کیا گھر میں آدمی محفوظ رہے گا؟ اگر موت آ جائے گی تو کیا بستر پہ نہیں آتی؟ گھر میں کوئی آدمی نہیں مرا کرتا؟ اگر موت سے گھر میں رہ کر بچ سکتا ہے آدمی تو پھر کوئی بھی نہ مرتا، لیکن ایسا نہیں ہے. تو جہاں کے فیصلے ہیں آئے گی تو وہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ہمارا اپنا بھی عمل دخل. اللہ تعالیٰ نے کلی اختیار تو اپنے پاس رکھا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اختیار انسان کو دیا، سوجھ بوجھ دی ہے، عقل دی ہے کہ اس کو استعمال کرو اور اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری والے کام ہیں وہ انجام دو، نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو یہ جو دعائیں ہیں، اذکار ہیں، صبح و شام کی دعائیں ہیں، چلنے پھرنے کی دعائیں ہیں. اب دیکھیے گاڑی پر سوار ہو رہے ہیں دعا پڑھ لیجئے، گھر پر خیریت سے پہنچ گئے گھر میں داخل ہوا دعا پڑھ لیجئے، گھر سے نکلے قدم باہر نکالا دعا پڑھ لیجئے، بس میں سوار ہو رہے ہیں دعا پڑھ لیں، کشتی میں سوار ہو رہے ہیں کشتی کی دعا پڑھ لیجئے. ساری دعائیں ہیں کہ نہیں؟ کوئی موقع ہے ایسا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر کچھ نہ کرو؟ ہر موقع پر کچھ کرنے کا کر لیے ہمارے پاس ہے، اور مقصد یہی ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط رہے کہ کبھی نہ بھولے وہ. اور اس بات کو بچہ خوب سمجھتا ہے، چھوٹا سا بچہ جس کو 2 سال کا 3 سال کا بچہ ہو، جو تھوڑا سا چلتا پھرتا ہو، اس کو جتنا بھی ماں مارے گی وہ لوٹ کے گود کی طرح ماں کی طرف پلٹ لگا. تو ہمارے بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اس بچے سے سبق حاصل کر لو، اسے پتا ہے کہ آج یہ مار رہی ہے جو کچھ بھی کر رہی، لیکن جائے پناہ بھی یہی ہے، کوئی اور جائے پناہ بھی نہیں ہے. اس لیے اگر یہ بات اگر ہمارے ذہن میں آ جائے اور اس کا استحضار ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو نجات دہندہ بھی تو ہوئی ہے، کہیں اور سے نجات مل سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی آ بھی گئی تو اول تو اس پریشانی پر راضی رہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرو، یا اللہ یہ پریشانی جو آ گئی ہے آپ ہی دور کریں گے. آپ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگو. تو یہ بات بچہ خوب جانتا ہے، جب اس کو ماں مارتی ہے وہ پلٹ کر واپس ماں کی طرف پلٹتا ہے، اس کو پتا کہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے کی ہمیں دعا بتلائی. دعائیں کئی ہیں، مختصر بھی ہیں طویل بھی ہیں. مختصر سے مختصر دعا جو ہے وہ کیا ہے، اللہم بیسمی کا اموت و احیا، اے اللہ میں آپ کے نام ہی سے زندہ ہوتا ہوں اور آپ ہی کے نام سے مرتا ہوں، آپ ہی کے نام سے مرتا ہوں اور آپ ہی کے نام سے زندہ ہوتا ہوں. بھئی یہ جو نیند ہے چھوٹی موت ہے کہ نہیں؟ آدمی جب سو گیا تو سویا مرا برابر، یہ مشہور مثال ہے کہ سویا مرا برابر. آدمی سو گیا اس کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. بعض لوگوں کی نیندیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے برابر ڈھول بجاتے رہو انہیں پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے آدمی جب سو رہا ہے تو یا اللہ پتہ نہیں میں اٹھ سکوں گا کہ نہیں. یہ نیند طویل بھی ہو سکتی ہے، عام طور پر انسان سونے کے بعد اٹھ جاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایسی آنکھ لگے گی کہ پھر کبھی نہ اٹھے گا، جو طویل موت جس کو کہتے ہیں. لیکن یہ بھی موت کا ایک چھوٹا سا خاکہ ہے روزانہ جو ہم پر بیتتا ہے، کہ جب انسان سوتا ہے تو گویا اس پر نیند طاری ہوتی ہے تو موت طاری ہو گئی. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اٹھ جائے گا، نہیں چاہیں گے تو سویا رہ جائے گا. تو اس وقت یہ دعا مختصر سی ہے کہ اللہ آپ ہی کے نام سے میں مرتا ہوں یعنی سوتا ہوں اور آپ ہی کے نام سے بیدار ہوں گا. اور جب آدمی بیدار ہو جائے تو دعا سکھا دی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں دوبارہ بیدار کر دیا، زندہ کر دیا. الحمدللہ احیانا، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی. بعدما اماتنا، موت کے بعد، یعنی بظاہر تو موت ہی تھی لیکن اس موت کے بعد اللہ نے ہمیں دوبارہ بیدار کر دیا. والیہ النشور، اور اسی کی طرف ہم سب لوٹ کر بھی جانے والے ہیں. دیکھیے کیسا زبردست استعذار ہے اس کی طرف کے رجوع اللہ، اللہ سے تعلق قوی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ رجوع ہر معاملے میں اللہ کی طرف، کہ اللہ ہم اٹھ گئے یہ بھی آپ کا احسان، سو رہے ہیں آپ کا احسان. بھئی آدمی بعض اوقات کروٹیں بدلتا رہتا ہے، گھنٹوں نیند نہیں آتی، تو نیند کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. جب یہ آ جائے اس پر بھی شکر واجب ہے کہ اللہ آسانی کے ساتھ عافیت کی مجھے آپ نے نیند عطا فرما دی، ورنہ گولیاں نیند کی کھاتے ہوئے خوف آتا ہے. آدمی بعض گولیاں کھاتے ہیں اور پھر بھی نیند نہیں آتی، وہ اپنی جو ہے وہ پوٹنسی بڑھاتے رہتے ہیں اور نتیجہ پھر ایسا اندوہناک ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، ایک صاحب تھے ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو یہاں میرے پاس آیا کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ میں دس دس گولیاں نیند کی کھاتا ہوں لیکن نیند نہیں آتی مجھے تو، اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ گولیاں کھانی پڑتی ہیں. لیکن اب اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ ریئیکشن یہ ہوا کہ انہیں قبض ہو گیا، اور وہ بھی معمولی درجے کا نہیں. وہ کہتے تھے جب تک میں لیٹرین میں بیٹھا رہتا ہوں مسلسل پانی بہاتا رہتا ہوں، پانی بہاتا رہتا ہوں، اور جو ہے وہ ایک ایک انگلی سے جو ہے وہ جائے مخصوص کو جو ہے وہ چھیڑتا رہتا ہوں، تب جا کے تھوڑا 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 کر کے جو ہے وہ پخانا آتا ہے. یوں سمجھتی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں؟ آدمی کا پیشاب پخانا بند ہو جاتا ہے تو کتنی مصیبت میں آ جاتا ہے. تو ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے کہ اس پر ہم شکر ادا کریں اور اللہ سے اپنے تعلق کو قوی کریں کہ یا اللہ سب آپ ہی کی طرف. اس لیے یہ جو دعائیں ہیں سکھلائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی اللہ کا ذکر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اللہ کی یاد کا ذریعہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ سے تعلق کو قوی کرنے کا ذریعہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ایک دعا تو یہ ہے جو میں نے ابھی سنائی آپ کو، اور ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمائی کہ اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں اپنے نفس کو آپ کے سپرد کرتا ہوں. آدمی جب سو رہا ہے تو سارے دن میں پتہ نہیں کیا کچھ معاملے ہوئے، لیکن اب جب آ کے بستر پر لیٹ گیا تو کہتا ہے اللہ میں اپنے نفس کو آپ کی طرف سپرد کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے یہ بھی کہ وفوست امری الیک، اور اپنے امور کو میں اللہ آپ ہی کے سپرد کرتا ہوں، اس کو تفویض کہتے ہیں. اسی لیے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کرو، تجویز مت دو تفویض کرو، یہ دونوں میں فرق ہے. تجویز کا مطلب ہے کہ اللہ میں ایسا کر دے، یہ تو ہے تجویز کہ آپ اپنی طرف سے تجویز پیش کر رہے ہیں کہ اللہ میں ایسا کر دے، اور ایک ہے تفویض کہ یا اللہ میں آپ اپنے کام آپ کے حوالے کرتا ہوں، میرے حق میں بہتر ہو تو یہ کر دیجیے، نہ ہو تو چھوڑ دیجیے، آپ کے سپرد ہے میرا کام. تو اصل ہے تفویض، کہ اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کرو، اللہ کو تجویز مت دو کہ اللہ میں ایسا کر دو، اللہ میں ایسا ضرور کر دے. اس معاملے میں آدمی پھنس جاتا ہے بعض دفعہ، اللہ نے تمہاری دعا سن لی اور قبول ہو گئی اور ویسا ہی ہو گیا، اب بعد میں روتا پھرے گا. خود کر دے رہا علاج نیس، خود کیے ہوئے کام کا تو علاج نہیں ہوتا کوئی. تو اس لیے اللہ کو جب بھی کہو سپرد کرو اللہ کو کہ اللہ میں اپنے تمام کام آپ کے سپرد کرتا ہوں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی صبح جب بیدار ہو جاؤ تو ایک یہ کام کر لیا کرو کہ اللہ سے دعا کر لیا کرو، اٹھ کر نماز سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد دعا کر لو کہ یا اللہ میں اپنے تمام کام آپ کے سپرد کرتا ہوں، اور ساتھ میں یہ آیت پڑھ لو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی، میری تمام قسم کی عبادتیں اللہ وہ آپ کے لیے. ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میرے حج کے ارکان اور جو بھی چیزیں ہیں مناسک، و محیایا و مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے. تو آدمی صبح اٹھ کے یہ عہد کر لے، گویا اس نے اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بتلائیے کہ آدمی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو جب کرتا ہے تو اس وقت کوئی خیال نہیں ہوتا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے اس بات، اس لیے میں یہ جو ہے محبت کر رہا ہوں اس سے، تو کیا اس کے باوجود اس پر اجر و ثواب ملے گا؟ فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں ملے گا، اس کے باوجود ملے گا. آدمی ایک مرتبہ جب یہ دن میں فیصلہ کر لے کہ میرے تمام کام اللہ کے سپرد ہیں، اے اللہ میں کسی سے محبت کروں گا تو تیرے لیے، دشمنی ہوگی تو تیرے لیے، بچوں سے پیار کروں گا تو تیری وجہ سے، گھر میں اخراجات دوں گا تو تیری وجہ سے، یعنی کوئی مجھے مجبور نہیں کر رہا لیکن اے اللہ تو نے حق رکھا ہے اس لیے میں حقوق ادا کر رہا ہوں. جب ایک مرتبہ آپ نے یہ عہد کر لیا، اب بات چاہے اس کا استحضار رہے نہ رہے، ان شاء اللہ ثواب ملتا رہے گا. بتائیے معمولی بات تو نہیں ہے بھائی. صبح آدمی اٹھ کر خالی یہ بات کہہ دے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور اگر پوری بات یہ عربی قرآن مجید کی آیت ہے وہ یاد نہ رہے تو آدمی یہ کہہ لے کہ اللہ میں نے اپنے تمام کام آپ کے سپرد کر دیے اور میرے کاموں میں آپ خیر پیدا فرما دیجیے، عافیت کے ساتھ ان کو پائے تکمیل تک پہنچا دیجیے. یہ کہہ دیجیے، اس میں تو کوئی مشکل نہیں. ورنہ وافوض امری الی اللہ بھی ہے کہ اللہ میں نے اپنے کام تیرے سپرد کر دیے، میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا. تو بہرحال تفویض کرنی چاہیے اپنے آپ کو. بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی آپ ضرور بس یہ دعا کر دیں کہ امریکہ کا ویزا لگ جائے، کینیڈا میں چلا جاؤں بس. میں بعض دفعہ کہتا بھی ہوں کہ بھئی یہ دعا کرو کہ اللہ اگر اس میں خیر ہے تو ہو جائے، خیر نہیں ہے کہتے ہیں نہیں جی آپ یہ کہیں کہ ہو جائے بس، ایسا ہی ہو. تو یہ تجویز ہوتی ہے، اور تجویز جو ہے وہ بعض اوقات مناسب نہیں ہوتی حال کے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہاں جا کے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمارے حق میں وہ جگہ بہتر ہوگی کہ نہیں ہوگی. ابھی ایک صاحب کل ہی پرسوں امریکہ سے آئے میرے پاس ملاقات کے لیے، یہی رہا کرتے تھے، بیوی بچوں سمیت چلے گئے. انہوں نے جو آ کے مجھے بات بتائی، بہت سی باتیں ویسے تو بتائیں، کچھ باتیں اچھی بھی ہیں لیکن وہاں کی ایک خرابی ہزاروں اچھائیوں پر حاوی ہے. ایک جو برائی ہے، ہزار اچھائیاں ہوں لیکن کوئی شخص یہ تو نہیں چاہے گا کہ اس کی بیوی، اس کی بیٹی بے حیائی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے. باس پرس کرنے والا کوئی نہ ہو، اور جس سے کوئی باس پرس کر لے تو وہ جیل چلا جائے. انہوں نے کہا کہ 7 سال سے، ساتویں جماعت سے لے کر 12 جماعت تک کی جو عمر ہے یہ انتہائی خطرناک، کوئی منع نہیں کر سکتا اس کو، اس کی ذاتی زندگی میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے. چنانچہ 13-13 سال کی بچیاں حاملہ ہو جاتی، اور انہیں اس کے گناہ کا ادراک بھی نہیں ہوتا. سب سے بڑی جو قباحت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ گناہ بھی نہیں سمجھتے اس کو، وہ کہتے ہیں کہ معمول کی روٹی نہیں. جس طریقے سے کتے بلی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اسی طریقے سے انسان کو سمجھ لیا کہ وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے، جو چاہے کرتا رہے. اب وہاں پر باقاعدہ اسکولوں پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے باپ کو مارتا تو نہیں، باس پوچھ تو نہیں کرتا. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ بٹ فیملی تھی کوئی، شاید پہلے بھی میں نے کبھی سنایا ہو آپ کو، لیکن تفنن طبع کے لیے بھی اور ویسے بھی اس لیے عرض کر دوں کہ آج کل ہمارا بڑا زور و شور ہے، رجحان ہے امریکہ اور کینیڈا ادھر جانے کا، یہاں کے حالات کی بنا پر. حالانکہ مل کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہاں کے حالات درست فرما دے، تو یہ کسی جنت سے کم نہیں، اللہ نے ہمیں جو ملک دیا ہے بلا شک کچھ شبہ جب باہر جائے گا تو پتہ چلے گا کہ ہمارا اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ساری دنیا جو ہے وہ اس کو لوٹنے کھسوٹنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں، اللہ چلا رہے ہیں تو چل رہا ہے، ورنہ ہم نے کسر نہیں چھوڑی ہوئی کوئی اس کو. بہرحال ایک بٹ فیملی تھی، وہ چلے گئے امریکہ، وہاں جانے کے بعد کسی وقت غصہ آیا، بچہ جو ہے ان کا بہرہ رو ہو گیا، تو ایک دن جو ہے اس کی پٹائی کر دی، اس نے جا کے رپورٹ کر دی، پولیس والے آئے پکڑ کے لے گئے، اور جناب بے عزتی بھی کی اور ساتھ میں کہا کہ اگر آئندہ تم نے مارا تو پھر لمبی جیل ہو جائے گی. اب باپ بیچارہ مجبور، دل میں تو بہت کھولتا رہا لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس نے کہا کوئی بات نہیں. اس نے اس وقت تو حالات سے سمجھوتا کر لیا اور کہا کہ بس بیٹا آئندہ بس تو میرا باپ میں تیرا بیٹا، تو جو کہے گا وہ میں مانوں گا، آئندہ تیرا حکم چلے گا میرا نہیں. اور اس نے اندر ہی اندر اپنے کاروبار کو سمیٹنا شروع کیا، اور ایک وقت ایسا آیا دو چار سال بعد کہ اس نے بیٹے کو کہا کہ چلیں پاکستان گھوم کے آتے، ویزا لگوایا، یہاں پہنچے ایئرپورٹ پر، جب باہر آ گئے تو اس نے سب سے پہلے تو اس کا پاسپورٹ لیا، اس کو پھاڑا، اس کے بعد نکالی جوتے اور کہا کہ ہن دس، وہاں تو تو نے میرا کام کر دیا تھا، لیکن اب بتا، اب میں پوچھتا ہوں تیرا، دو چار اس کو سنائی اور اس کو کہا کہ اب جا امریکہ، پاسپورٹ لے کے اس کا پھاڑ دیا اس نے. تو بات وہی ہے کہ وہاں جا کر نہ بچہ باپ کو پہچانتا ہے نہ ماں کو پہچانتا ہے. تو میرے بھائی اللہ کا بڑا انعام ہے، احسان ہے. بعض لوگ تو بتاتے ہیں کہ میلوں بلکہ کئی دن ایسے ہو جاتے ہیں کہ اذان کی آواز بھی نہیں سنائی دی، باوجود اس کے کہ اللہ کا شکر ہے ویسے حالات نہیں رہے، مسجدیں بن گئیں، بہت زیادہ مسجدیں بھی ہیں، مسلمان بھی کافی آباد ہیں، مسلمان اب اکثریت میں بھی آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، مطلب مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ جا کے ہم ان کے افعال کو اپنا لیتے ہیں، ہمیں دیکھ کے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں. یعنی کچھ لوگ اگر وہاں کی تعریف کریں تو بلا شبہ وہ تصویر کا ایک رخ ہے، لیکن دوسرا رخ بھی بڑا گھنا ہونا ہے. تو اللہ رب العزت بہرحال محفوظ فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے یہاں جو ہمیں حاصل ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں کسی قسم کی، کوئی نماز پڑھنا چاہے تو کوئی روک دے، ہم خود ہی خراب ہوں تو پھر غلط راستے پہ چلیں تو چلیں، ورنہ کوئی ہاتھ پکڑ کے آپ کو نہیں کہہ رہا کہ صاحب چلو گناہ کرو، ہاتھ پکڑ کے کوئی نہیں بلاتا. اب اگر کسی نے کہا کہ من حرامی ہوشتا ڈھیر، آدمی کا خود ہی من ہی خراب ہو، دل ہی خراب ہو تو پھر سو بہانے. تو لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ تو بہرحال نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام اور احسان ہے. تو بہرحال تفویض کرنی چاہیے. تو لوگ آتے ہیں اور دعا کے لیے کہتے ہیں کہ صاحب دعا کر امریکہ چلا جاؤں، تو حالانکہ دعا یوں کرنی چاہیے کہ اللہ میں امریکہ جانا چاہتا ہوں یا جہاں بھی جانا چاہتا ہوں، میرے حق میں اگر یہ بہتر ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے تو اللہ وہاں جانا میرے لیے سہولت کا معاملہ کر دیجیے، عافیت کے ساتھ ہو جائے. لیکن اگر وہاں جانا میرے لیے دنیا آخرت کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے تو اللہ تو اپنے فضل سے میرے دل کو وہاں سے پھیر دیجیے اور یہیں بہتر انتظام کر دیجیے. کوئی اللہ تو قادر ہے نا، جو رب یہاں پر ہے وہاں بھی ہے، کوئی رب تو الگ الگ نہیں ہے. جو اللہ ہمارے معاملوں کو وہاں سلجھائے گا یہاں نہیں سلجھا سکتا. ساری بات تو اعتماد اور یقین کی ہے، اور زندگی جتنی ہے وہ یہاں ہے وہ وہاں بھی ہے. بعض لوگ یہاں کے حالات سے دل برداشتہ ہو کر کوئی اسلام آباد کی حویلیوں میں چلا گیا، کوٹھیوں میں چلا گیا، لیکن وہاں جا کے پتہ چلا ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا. تو بات تو یہ کہ موت تو کہیں پیچھے نہیں چھوڑتی. اب وہ چاہیے رہا تھا کہ وہاں میں آرام کی زندگی گزاروں گا، لیکن معاملہ الٹا ہو گیا. اس لیے یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے. اصل جو چیز ہے کہ اللہ میں عافیت عطا فرمائیے، ہم چاہے یہاں رہیں چاہے کہیں رہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو جو ہے جیل خانہ بھی جو ہے وہ جنت بن جاتا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ سے مانگ کر جیل جانا پسند کیا؟ ربی انی احب السجن الیک، اللہ میں محبت کرتا ہوں قید خانے سے، اس سے کہ جس کام کی طرف مجھے یہ بلاتی ہیں خواتین عورتیں اس سے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں جیل چلا جاؤں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور جیل میں چلے گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اسی جیل کو ان کے لیے سبب بنا دیا، بادشاہت کے ذریعے بادشاہ بن گئے، بادشاہت مل گئی کہ نہیں. تو اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں تکلیف کے بعد پھر آسانی بھی پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے اصل جو چیز ہے وہ عافیت ہے. آدمی کے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے رہیں، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ چند دن کی زندگی ہے، چند سالوں کی زندگی ہے، باپ کہیں، بیٹا کہیں، بیوی کہیں، بہن کہیں، بھائی کہیں، یہ کوئی زندگی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کریں. اللہ سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا قوی ہوگا، اتنی اللہ کی محبت بھی دل میں آئے گی. انشاءاللہ اگر پریشانی تکلیف آئے گی بھی تو شدت کے ساتھ نہیں آئے گی, وقتی پریشانی تو ہوگی لیکن بالآخر اس تعلق کی وجہ سے جو بندے کا اللہ کے ساتھ ہے, اس تعلق کی وجہ سے آدمی پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تسلی دے لے گا کہ بھئی اللہ کی مرضی ایسی ہی تھی, ایسا ہونا ہی تھا اور ایک دن ایسا ہوگا, میرے ساتھ بھی ہوگا, میں کون سا رہوں گا. تو جب آدمی اس کا تصور کر لے گا, استحضار کر لے گا, تو مصیبت اس کو بہت کم محسوس ہوگی. تو بہرحال ہر ہر موقع, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آدمی, اب مجلسوں کی بات آ جائے, ہماری مجلسیں ہوتی ہیں اس میں کیا کچھ نہیں ہوتا. عام طور پر ہماری مجلسیں ذکر سے خالی, اللہ کی یاد سے خالی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے خالی. حالانکہ اہل عرب کا دیکھیے دستور یہ ہے, آج بھی ان کے ہاں کوئی تقریب ہوتی ہے تو سب سے پہلے, چاہے کیسی تقریب ہو, سب سے پہلے وہ نحمد و نسلم علی رسول کریم کہہ کر پھر بات شروع کرے گا. گویا وہ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھ کر اور پھر اپنی بات کہے گا کہ بھئی یہ معاملہ ہے. مثلا کوئی شخص کہیں جا رہا ہے رشتے کے لیے, اب اس کی بیٹی کی طرف وہ رشتہ ڈالنا چاہتا ہے, تو وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے وہ یہی کہے گا بھئی نحمد و نسلی علی رسول کریم, اور اس کے بعد کہے گا بھئی میں اس لیے حاضر ہوا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے, آج کو نئی بات نہیں ہے. اور چنانچہ یہ بات تو عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو وہ کہتے ہیں صلی علی النبی, صلی علی النبی, کہ بھئی لڑائی جھگڑا چھوڑو, حضور پہ درود بھیجو, چلو. اور وہ چاہے کتنے غصے میں وہ پڑھے گا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. اب بتائیے کہ جس منہ سے نبی پر درود و سلام بھیج رہا ہو وہاں اس وقت گالی دے گا پھر دوبارہ؟ کچھ تو خیال کرے گا نا. تو اسی لیے یہ ساری چیزیں اصل میں اللہ تعالیٰ کا استحضار اور اس کی یاد دلانے کا ذریعہ ہے. اور یاد دلانے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی گناہ سے بچے, گناہ نہ کرے اختیار, اللہ کی ناراضگی والے کام نہ کرے. تو آج تکلیف کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے. بعض لوگوں نے کہا کہ بڑی مظلومانہ موت ہے جی, وہ سینما میں مر گئے, لیکن کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ نافرمانی کی موت ہے یہ. اب اللہ تعالیٰ چاہے بخشتے, اس کی وہ کریم ہے, جو چاہے کرے. ہم کوئی داروغہ نہیں ہے کہ اللہ میاں کا ہاتھ پکڑ لیں کہ اللہ میاں نہ بخشو, لیکن ظاہری جو موت ہے وہ بہرحال اچھی موت تو نہیں. بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ اچھی موت نصیب کرے, بس کیا موت ہے. مثلا آدمی سجدے میں گیا اور بس پھر نہ اٹھ سکا, وہی موت آ گئی. تو ہے نا ایسی موت کہ اللہ سے مانگی جائے دعا کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ کیجیے, سجدے میں کیجیے, اپنے نام لیتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو جائے. آدمی کوئی توقع یہ ہونی چاہیے دعا. تو بہرحال یہ جو اذکار اور ادعیہ ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں وقت کی دعا, فلاں وقت کی دعا, یہ اپنے بچوں کو خود بھی یاد کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے ہمارا. یہ اصل بنیاد ہے اس کی. تو سوتے وقت بھی خاص طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب آدمی سونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے, یعنی سونے سے پہلے وضو کرنا یہ مستحب ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے کوئی بھی, لیکن آداب ہے, مستحبات میں سے ہیں, پسندیدہ بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب اس میں کیا حکمتیں ہوں گی اور کتنے انوار و برکات ہوں گے, اس کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہے, وہی جانتے ہیں زیادہ بہتر. لیکن کوئی نہ کوئی حکمت تو بہرحال ضرور ہوگی, ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور کچھ نہیں تو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پاکیزہ ہو کر آدمی بستر پر جا رہا ہے. اگر موت آ جاتی ہے تو کم از کم صاف ستھرا پاک ہو کر اور اللہ کا نام لے کر سویا تھا, اسی حالت میں خاتمہ ہوگی, یہ حکمت تو ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سونے سے پہلے وضو کر لو. دیکھیے وضو کرنا بھی اللہ کی یاد ہے, وضو کرنے میں بھی اللہ کی یاد ہے. آدمی وضو کرنا شروع کرتا ہے, بسم اللہ پڑھ لی, کلی کر لی, کلی کی دعا کر لی, ناک میں پانی ڈالا, چہرے پر پانی ڈالا, سب دعائیں موجود ہیں اس کی, ان کی بھی دعائیں موجود ہیں. تو یہ ساری کی ساری سبب بنتی ہے اللہ سے تعلق کو قوی کرنے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ فرائض و واجبات جو ہم ادا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے. ہم نے نماز پڑھی, اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اس میں, اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے, حق ہے اس کی عظمت کا جو ہم ادا کر رہے ہیں. واجب ادا کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی عظمت کا حق ادا کر رہے ہیں. اور جہاں تک نوافل کا اور مستحبات کا تعلق ہے میرے بھائیوں, تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اللہ کی محبت کا حق ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. وہ عظمت کا حق تھا, یہ محبت کا حق ہے. ہمیں جو اللہ سے محبت ہونی چاہیے تو اس کا حق ہے کہ جو آداب ہیں, مستحبات ہیں, ان کو بھی ہم پورے کریں. تو سونے سے پہلے وضو کرنا یہ مستحب ہے, نہ کریں گے گناہ نہیں ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. تو جس بندے کو اپنے رب سے اپنے اللہ سے محبت ہو تو اسے چاہیے کہ یہ عمل بھی کرے, اور اس کے علاوہ جو بھی مستحبات ہیں وہ سب حقوق ہیں اللہ کی محبت. اب جس کو جتنی محبت ہوگی وہ اس کا اتنا ہی خیال کرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے چنانچہ بعض لوگ چھوٹی سی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے ہیں. ہمارے یہاں بڑی بڑی باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. ہم مسجد میں آئیں گے تو جوتی رکھیں گے سیدھے ہاتھ میں اور کتاب پکڑیں گے الٹے ہاتھ میں. عام طور پہ آپ دیکھیے پانی پی رہے ہیں الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں, کھڑے ہو کے پی رہے ہیں, اس کا استعداد ہی نہیں. حالانکہ آداب میں سے کہ بیٹھ کے پیو, سیدھے ہاتھ سے پیو, بسم اللہ پڑھ کے پیو, اور جو ہے وہ تین سانس میں پیو. اسی طریقے سے کھانے کا ہے, کھانا کھانا تو ہے ہی, لیکن سنت طریقے پر کھائیں, بیٹھ کر کھاؤ, طریقے سے کھاؤ, کھانے کو دسترخوان پر رکھ کر کھاؤ, اس کی تعظیم کر کے کھاؤ, چلتے پھرتے مت کھاؤ. تو یہ سارے آداب میں سے ہیں. آداب کس جس کا نام ہے؟ اللہ کی محبت کا. جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہو. تو بہرحال یہ سارے جو معاملات ہیں اور جو ذکر و اذکار ہیں اس کے لیے کوئی وقت بھی نہیں ہے, جب چاہے پڑھ سکتا ہے آدمی. نہ اس کے لیے پاک ہونا شرط ہے. اگر ایک آدمی ناپاک بھی ہے تو ناپاک ہونے کی حالت میں بھی اللہ کا نام لے سکتا ہے, سبحان اللہ کہہ سکتا ہے, الحمدللہ کہہ سکتا ہے, اللہ اکبر کہہ سکتا ہے, درود شریف پڑھ سکتا ہے, عورت حیض کی حالت میں ہے, نفاس کی حالت میں ہے, کسی بھی حالت میں ذکر کر سکتی ہے. ذکر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ ولا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے, معمولی چیز نہیں ہے. اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ کی یاد معمولی چیز نہیں ہے, اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. اور کسی نے کہا کہ دل بیار و دست بکار, دل جو ہے وہ یار کی طرف لگا رہے, ہاتھ کاموں میں لگے رہیں. تو ایک دفعہ تین بزرگ بیٹھے تھے, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, غالب حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, تینوں کے تینوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلافہ میں سے. تو حضرت مولانا محمد حسن جو مفتی بھی تھے امرتسر کے, وہاں پر ان کے مدرسے میں یہ حضرات موجود تھے. عام کا زمانہ تھا تو آم کھا رہے تھے, اس میں خوشگپیاں بھی ہو رہی تھی. تقریباً ایک گھنٹہ اسی میں گزر گیا. آم آم کھانے کے بعد فوراً حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کر لیا, کہا کہ بھائی ایک گھنٹہ ہو گیا ہمیں, ہم سب آم کھا رہے ہیں اور خوشگپیاں بھی کر رہے ہیں, ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے, یہ بتاؤ بھائی کس کس نے اللہ کا ذکر کیا اور کون غافل رہا؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب غالباً فرمانے لگے کہ بھائی ہم سبھی کھانے پینے میں باتوں میں مشغول تھے تو سبھی غافل ہیں. فرمایا کہ نہیں, الحمدللہ ایک لمحے کے لیے بھی دل اللہ سے غافل نہیں رہا, ایک لمحے کے لیے بھی اس مجلس کے باوجود اللہ سے دل غافل نہیں رہا. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق اتنا قوی ہے کہ عام کھا رہے ہیں, ہنسی مذاق بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے قلوب کو آرام دے لیا کرو, ساعتن فساعتن, کبھی 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 اگر ہنسی مذاق ہو رہا ہے, ہنسی تو بالکل منہ بسور کے مت بیٹھو, ایسا نہ ہو کہ آدمی کے چہرے سے قبض ظاہر ہو. تو تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, البتہ ہنسی مذاق ایسا نہ ہو کہ جس میں کسی کی دل آزاری ہو, کسی کی تکلیف دہ بات ہو, غیبت ہو, ایسا نہ ہو, دل آزاری کی بات نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی خوش مزاجی کرتے تھے کہ آج اس کو بے حیائی تصور کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے زمانے کی 11 عورتوں کی کہانیاں سنائی اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کو, کہ 11 عورتیں تھیں. وہ ایک طویل قصہ ہے, انشاءاللہ کسی وقت موقع ملے گا تو اس کو بھی میں ذکر کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ ہم جس نبی کی امت میں سے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو آپ کے لیے ویسی ہوں, انشاءاللہ اس کو اللہ نے چاہا کسی وقت تفصیل سے, کیونکہ وہ خاصا طویل قصہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ بھی سنایا کرتے تھے. تو ایسا ہی نہیں ہے کہ آدمی منہ بسور کا بیٹھا رہے, گھر میں جائے تو آدمی بس بالکل بات چیت ہی نہ کرے کسی سے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو, یار دوستوں کی مجلس بھی ہو تو اس میں بھی اگر ہنسی مذاق کی بات ہے کوئی تو اس میں حرج کی بات نہیں. لیکن اس ہنسی مذاق کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے دل غافل نہیں ہونا چاہیے. یہ دل میں رہے کہ یا اللہ تیرا حکم ہے اس لیے بچوں سے پیار کر رہا ہوں, اللہ تیرا حکم ہے اس لیے بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہوں, اللہ تیرا حکم ہے اس لیے دوستوں کے ساتھ ہنس بول رہا ہوں. تو یہاں پر بھی اگر دل میں یہ رکھ کے کریں گے انشاءاللہ سب عبادت ہی عبادت ہے. اور پھر بھی ہمیں یہ حکم ہے کہ اگر کسی وقت کوئی غلطی ہو جائے, مجلس کے اندر کوئی گناہ کی بات ہو جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجلس برخاست ہونے لگے اٹھنے سے پہلے کہو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. دیکھیے یہاں بھی یہ حکم دے دیا. تو بتائیے کوئی جگہ ایسی ہے جہاں اللہ کے رسول نے دعا نہ سکھائی ہو؟ فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا اس مجلس میں جو کچھ بھی ہوا ہے قیامت کے دن انشاءاللہ اس کے پاس پرس نہیں ہوگی، بشرطے کہ گناہ کبیرہ نہ ہو، صغیرہ گناہ سب معاف، اور کوئی الٹی سیدھی بات زبان سے نکل گئی وہ بھی سب معاف، اس مجلس کا مواخذہ نہیں ہوگا قیامت کے دن، ورنہ ہر مجلس قیامت کے دن حسرت حسرت ہوگی کہ کاش اس مجلس میں اللہ کا ذکر کر لیتے. اس لیے اس بات کا ایک تو اہتمام کرو بھائی کہ جو مجلس آرائی بھی ہو اس میں اللہ کا ذکر ہو، اور آخر میں ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی بھیجا کرو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور آپ کے پر درود و سلام سے کوئی مجلس خالی نہ ہو. آج لوگوں نے سمجھ لیا کہ یا نبی السلام علیکم یا رسول السلام علیکم پڑھیں گے تو درود و سلام، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی اگر اس طرح بھی پڑھتا ہے تو پڑھے بے شک، لیکن یہ کوئی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہو کے کھڑے ہو کے یا صحابہ کرام نے کھڑے ہو کے اس طرح کبھی درود و سلام نہیں پڑھا، لیکن صحابہ کرام کوئی مجلس درود و سلام سے خالی نہیں تھی. یہ بات اس لیے میں نے عرض کی کہ لوگوں نے صرف اس کو سمجھ لیا ہے، باقی کو لاکھ درود شریف پڑھتے رہے اس کو درود و سلام ہی نہیں سمجھتے ہم. حالانکہ الحمدللہ کوئی دعا درود و سلام سے خالی نہیں ہوتی. الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کی تعریف والعاقبۃ للمتقین اور آگے والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، یہ درود و سلامی تو ہے. درود کس کا نام ہے؟ صلاۃ کا، اور سلام جس میں سلام بھیجا جائے کہ صلاۃ و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اس سے شروع ہوتی ہے، اور دعا ختم ہوتی ہے کس پہ؟ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. تو دیکھیں اس میں بھی آ گیا. تو اس لیے کوئی دعا خالی نہیں، کوئی مجلس خالی نہیں ہونی چاہیے. آپ کی کوئی مجلس ہو اس میں بھی آپ جو ہے وہ جب اٹھنے لگو تو بے شک اس کا اہتمام کر لو کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر پھر اٹھو اور یہ دعا پڑھ لو، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بعد میں فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، کیونکہ اس میں بھی دیکھیے درود و سلام آ گیا، وسلام علی المرسلین، سلامتی ہو تمام رسولوں پر جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. تو اس لیے میرے بھائی یہ باتیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں، کتابوں میں بعض اوقات نہیں ملتی، لیکن یہ ہمیں جو ہے وہ بزرگان دین کی مجلسوں سے جو قرآن و حدیث کے بہت سارے مطالعے کے بعد ان سے سننے کو ملتی ہیں وہ باتیں بیان ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کی تعمیل کی توفیق ادا فرمائے، اور اپنی اطاعت کی توفیق اللہ تعالیٰ اور عبادت کی توفیق ادا فرمائے. الحمدللہ.